أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد السلام وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الله شب عاشور ہے. آج کی شب میں منتقم خون حسین، فرزند حسین جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا انتقام لینے والا، یعنی مہدی دوران کی سلامتی اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کے دعائے سلامتی ہے امام زمانہ پڑھیں گے. ایک دفعہ پہلے درود پڑھ لیں محمد والے محمد میں. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اذان محترم، معراج آدمیت اور امامت کے عنوان سے چند مطالب آپ کے سامنے بیان ہوئے. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اختتامی گفتگو کرنی ہے. ہماری گفتگو کا تسلسل یہ تھا کہ امامت اور اس کی تعلیمات انسان کی انفرادی اور انسان کی اجتماعی اور سیاسی زندگی میں ایک نقش رکھتی ہے۔ ہمارا امام وہ امام نہیں ہوتا کہ جو صرف مسند خلافت پر بیٹھ کر سیاست کرے، ہمارا امام وہ ہوتا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ سیاست دان ہو وہ ہادی ہوتا ہے۔ ہمارے امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانشین انبیاء ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ حکومت بھی کرتا ہے تو اس کا مقصد ہدایت ہوتا ہے ذان گرامی۔ لہذا انسان کی انفرادی ترین زندگی میں بھی امامت کا نقش ہے، امام کی تعلیمات کا نقش ہے، امام کے فرامین کا نقش ہے۔ امام نے زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے، انسانی اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے ایک پیغام دیا ہے ذان گرامی، اور اس کہتا کہ اس میں اہم ترین مسئلہ انسان کی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، حتیٰ سیاسی زندگی میں بھی اہم ترین نقطہ کیا ہے، نقطہ آغاز کیا ہے اجتماع کا، معاشرے کا، وہ ہے فیملی، خانوادہ۔ بچوں کی گردن کے اوپر کیا حق ہے ماں باپ کا، اور ماں باپ کی گردن پر کیا حق ہے بچوں کا، بہت اہم ہے۔ یہیں سے معاشرہ جنم لیتا ہے، یہیں سے نئی نسل پروان چڑھتی ہے، اس کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، یہیں سے معاشرے بنتے ہیں اور یہیں سے معاشرے بگڑتے ہیں۔ اس لیے آئمہ اطہار علیہ السلام نے والدین اور بچوں دونوں کے بارے میں ذان گرامی بہت کچھ بیان فرمایا، اس میں سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی۔ لیکن میں قبل اس کے اپنی بحث کو آگے بڑھاؤں، میں دو دن سے بھول رہا ہوں، ایک پرچی مجھے دی گئی تھی کہ ہمارے مومنین جو ہیں وہ حدیث قصہ جب پڑھی جا رہی ہوتی ہے اس وقت تشریف نہیں لاتے، تو ظاہر ہے کہ حدیث قصہ کی اہمیت ہماری ملت تشیع کے اندر، مکتب کے اندر، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کیا برکات ہیں حدیث قصہ کی۔ جہاں حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہو یقیناً وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، یقیناً وہاں آل محمد حاضر ہوتے ہوں گے۔ لہٰذا اعزان گرامی، جس جس کو توفیق ہو وہ ضرور حدیث قصہ کے موقع پر ہی آ جائے تاکہ بر موقع اور بر وقت آپ کی مجلس بھی شروع ہو سکے۔ اس کے علاوہ آج کچھ اور بھی پرچیاں مجھے دی گئیں، اب ہر مسئلے کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا اور ہر مسئلے کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کچھ مراحل ہوتے ہیں، کچھ مراحل طے ہو جائیں، کچھ آمادگی پیدا ہو جائے، پھر ان مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں جنہوں نے بعض مجھے پرچیاں دی ہیں اور ان مسائل کو میں بیان نہیں کر سکا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ عرض کیا تھا کہ اولاد کا حق اپنے والدین پر یہ ہے کہ باپ اس کی اچھی تربیت کرے، اس کا اچھا نام رکھے اور اسے قرآن کی تعلیمات دے۔ قرآن کی تعلیمات بہت اہم ہے ذان گرامی۔ میں ایک امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ نقل کرتا ہوں تاکہ اس مجلس کی زینت جو ہے وہ بیان ہو جائے۔ زینت مجالس کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے، علی کا ذکر ہی روح مجلس ہے ذان گرامی، آل محمد کا ذکر ہی روح مجلس ہے۔ لہذا امام اپنے اصحاب کے ساتھ گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، خیاط ہے، خیاطی کر رہا ہے، درزی ہے، خیاطی کرتا جاتا ہے، کپڑے سیتے جاتا ہے، کچھ گنگنانا شروع کر دیتا ہے۔ امیر المومنین سن رہے ہیں کہ گنگنا رہا ہے، کچھ گا رہا ہے اور کپڑے سیے جا رہا ہے۔ تو امیر المومنین یہ بھی بڑی عادت ہوتی ہے لوگوں کو، نہاتے وقت بھی جناب گنگنا رہے ہیں، کام کرتے وقت بھی گنگنا رہے ہیں، تو اب دیکھیں ادب کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ادب سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں عادت ہے کچھ گنگنانے کی، کچھ بولنے کی، تو کیا بولو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جو خود ناطق قرآن ہیں، ایک دفعہ اس جوان کے پاس گئے اور جوان سے کہا کہ جوان تم یہ گنگنا کیوں رہے ہو؟ کہا مولا عادت ہے۔ کہا دیکھو تم خیاطی کر رہے ہو اور ساتھ میں گنگنا بھی رہے ہو، تم جانتے ہو کہ گانے کو کہنا سننا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، گانے گانا حرام ہے، یہ گنگنانا اس طرح سے حرام ہے۔ کہا مولا کیا کروں؟ کہا قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر، کہا قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ دیکھیں کیا ادب سکھا رہے ہیں جوانوں کو۔ کہا کہ اگر کچھ کہنے کا دل ہی چاہ رہا ہے، کچھ پڑھنے کا دل ہی چاہ رہا ہے، تو کیا کرو؟ قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ کہا یا امیر المومنین مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں ان پڑھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کیا کہا؟ کہا کہ ذرا اپنا کان نزدیک کرو۔ اللہ اکبر۔ بس اس جوان نے جب اپنے کان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کیے، امیر المومنین نے کوئی سرگوشی اس کے کان میں کی، جیسے ہی وہ سرگوشی ختم ہوئی، ایک دفعہ دیکھا کہ وہ جوان کہ جو ان پڑھ تھا، اسے قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں تھی، ایک دفعہ قرآن فر فر پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کا، پورے قرآن کا حافظ یہ جوان بن گیا۔ لیکن اس کے دل میں کیا تھی؟ تمنا تھی، کہا مولا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھنا نہیں آتا، کیا کروں؟ مولا نے بھی اپنے معجزے سے اس کو قرآن سکھا دیا۔ شرط کیا ہے؟ دل میں تمنا تو ہو قرآن پڑھنے کی، ہے؟ ہم کہیں جی مولا ہمیں بھی معجزہ دکھا دیں۔ معجزہ اس وقت ہوگا کہ جب زمینہ ہموار ہوگا، جب زمین پر ہل چلاؤ گے تبھی تو کھیتی لگے گی، تبھی تو بیج اس میں ڈالا جائے گا تو کونپل بنے گی اور وہیں سے پھل اور وہیں سے ثمرات نکلیں گے۔ لیکن اگر ایک زمین ہموار نہ ہو، وہاں پر گنجائش نہ ہو، اس زمین کی ظرفیت نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ وہاں لاکھ کوشش کریں، وہاں پر کونپل نہیں پھوٹے گی۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور دوسری حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں زان گرامی، مختصر سی، اور پھر اپنے نقطے کی طرف آتے ہیں، چونکہ علی کی فضیلت کو بیان کیا جانا چاہیے۔ ایک دو مجالس میں ہم بہت زیادہ یہ اخلاقی موضوع ہو گئے، اس لیے اس حدیث کے بعد انشاءاللہ اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ امیر المومنین، معذرت چاہتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 120 بار معراج پر لے کر جایا گیا۔ کتنی دفعہ؟ 120 دفعہ معراج پر لے کر جایا گیا۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے ہیں، ہر دفعہ خدا وند عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے میرے حبیب، یاد رکھنا جب بھی زمین پر جانا، میری طرف سے لوگوں کو پیغام دینا کہ محمد کا جانشین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ جب بھی زمین پہ جانا، امام ارشاد فرماتے ہیں اتنا ذکر اللہ نے واجبات کا نہیں کیا۔ امام ارشاد فرمانے، چھٹے امام، اتنا واجبات اور فروعات دین کا اتنی تاکید نہیں فرمائی اللہ نے جب معراج پر گئے رسول، جتنا ولایت کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ اور اسی لیے چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ ولایت کی طرف جس طرح سے بلایا گیا ہے اسلام میں اور دین میں، کسی شے کی طرف نہیں بلایا گیا۔ ولایت اساس ہے امامت، اساس ہے زان گرامی۔ عرض کر رہا تھا زان گرامی کہ اولاد کی تربیت میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آپ بچپنے سے ہی کیا کریں، بچے کو نیکی کی عادات ڈالیں, اچھی باتوں کی عادات ڈالیں بچپنے سے ہی. جب وہ چھوٹا ہے اس وقت سے ہی آپ اس کو اچھی چیزیں سکھائیں, اس کے عادت ڈالیں. اور اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی, بچپنے میں سکھائی ہوئی چیز اسی طرح سے جیسے پتھر کے اوپر نقش, اور بڑے ہونے کے بعد جب آپ کسی کو کوئی چیز سکھاتے ہیں تو گویا اس طرح سے جیسے پانی کے اوپر نقش, پانی کے اوپر نقش کیا ہو جاتا ہے, مٹ جاتا ہے, لیکن پتھر کے اوپر جو نقش ہوتا ہے وہ کبھی مٹتا نہیں ہے. درود بھیجے محمد والے محمد کو. لہذا حضرت محترم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں بچپن سے جس چیز کی عادت ڈالیں گے بچے کو وہ عادت رہے گی. اچھی عادتیں ڈالیں گے اچھی عادتیں پروان چڑھیں گی, بری عادتیں ڈالیں گے بری عادتیں پروان چڑھیں گی. لہذا امام صادق ایک دفعہ ان کے ارد گرد جمع غفیر لگا ہوا تھا, ایک ہجوم تھا لوگوں کا. راوی کہتا ہے کہ میں امام صادق حج کر کے آیا اور امام صادق سے ملنے کے لیے جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم ہے لوگوں کا. میں انتظار کرتا رہا کہ جیسے ہی یہ ہجوم کم ہو تو میں امام کے پاس جاؤں, امام سے سلام دعا کروں. اب دیکھیں اذان گرامی, آئمہ اطہار علیہم السلام ہمارے وی آئی پی شخصیات نہیں تھیں بلکہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان رہا کرتی تھیں. بہت اہم نقطہ اذان گرامی, امیر المومنین لوگوں کے لیے دستیاب تھے, امام حسن دستیاب تھے, امام حسین دستیاب تھے. لوگوں کو کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا اس مراحل طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, دروازہ نوک کر کے بھی امیر المومنین سے گفتگو کر لیتے تھے. اور آئمہ اطہار علیہ السلام بھی ہمیشہ اپنے آپ کو عوام کے درمیان رکھتے تھے. لہذا راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا, امام کو سلام کیا. امام نے کہا کیا حال ہے؟ کہا مولا ٹھیک ہوں, ابھی حج کر کے آ رہا ہوں لیکن حج کے دوران میرے والد کا انتقال ہو گیا. کہا اچھا, خدا رحمت کرے اس کو, اس کے اوپر اس کی مغفرت فرمائے. یہ بتاؤ تمہارے گھر کا کیا حال ہے, گھر کیسا چل رہا ہے تمہارا, اقتصادی اور معاشی حالات کیسے ہیں؟ کہا یبنا رسول اللہ, جب میرا والد اس دنیا سے گیا تو کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گیا تھا, ہمارے پاس حتیٰ کھانے کے لیے ایک روٹی تک نہیں تھی, اتنا فقر کی حالت میں ہم نے زندگی گزاری. کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میرے والد کا ایک دوست تھا, بہت ہی صمیمی اور قریبی دوست, اس نے 1000 درہم میری ماں کو قرض کے طور پر دیا. میری ماں نے میرے سامنے اس کو رکھا اور رکھ کر کہا کہ بیٹا جاؤ, جا کر تجارت کرو, اس سے کاروبار کرو, اور دیکھو اس کمائی سے اگر منافع آئے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ تم اس شخص کو, اس مومن کو کہ جس نے ہماری مدد کی ہے, قرض دیا ہے, فوراً سے اس کو لوٹا دینا. کہتا ہے امام میری ماں نے پوری زندگی مجھے سچ بولنا سکھایا ہے, جھوٹ سے ہمیشہ دور رکھا ہے, اور امانت داری کی حفاظت کرنا سکھایا ہے پوری زندگی, بچپنے سے مجھے اس کی عادت ہے. امام نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے وہ 1000 درہم لیے اور اس کے بعد کاروبار کرنا شروع کیا, اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت دی اور اتنی تیزی سے میرے کاروبار چلا کہ میں نے سب سے پہلی کمائی میں سے اس 1000 کو واپس کیا, اور اس کے بعد اللہ نے مجھے بڑی نعمت نصیب فرمائی, اور اتنی اللہ نے نعمتیں دیں کہ میں بتلا نہیں سکتا. تو وہاں فرزند رسول امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کہ یہ سب کیوں کر ہوا؟ کہا کہ ابن رسول اللہ یہ جو میں نے کاروبار کیا ہے سچ بول کے کاروبار کیا ہے, میں نے ایک جھوٹ اس کاروبار میں نہیں بولا. امام اس کو کہتے ہیں احسن, تم نے بہت اچھا کام کیا, لیکن میں بھی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, اور وہ نصیحت یہ ہے بصدق حدیثک, کہ دیکھو جیسے تمہاری ماں نے تمہیں سچا بنایا ہے اور ہمیشہ سچ بولنا سکھایا ہے, آئندہ بھی ہمیشہ سچ بولتے رہنا, آئندہ بھی ہمیشہ امانتوں کی حفاظت کرتے رہنا. تو حضرت محترم آپ دیکھیے کہ ایک بچے کو اگر سچ سکھایا جائے تو پھر کاروبار میں بھی وہ سچا ہوا کرتا ہے، لیکن اگر بچپنے سے گھر کے اندر جھوٹ بولا جائے، جھوٹ کی عادت ڈال دی جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اذان گرامی، انسان جب بڑا ہوگا تو وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ ضمناً عرض کر دوں اذان گرامی کہ کاروبار لوگ کہتے ہیں بغیر جھوٹ کے نہیں چلتا، لیکن کوئی حکم اسلام کا، دین کا بغیر حکمت کے نہیں ہے اذان گرامی۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ صادقانہ کاروبار کرو، سچائی کے ساتھ کاروبار کرو، تو اس کا مطلب ہے سچائی کے ساتھ کاروبار چل سکتا ہے اور اس میں بڑی برکت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے لاشعور میں بٹھا لیا کہ کاروبار کرنے کے لیے ہمیشہ جھوٹ ہی بولنا پڑے گا۔ لہذا حدیث ہے امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث ہے کہ سچا کاروباری انسان، ایک ایسا انسان جو سچ کے ساتھ اور دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو انبیاء، اولیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی، ایک کاروباری انسان دکان چلاتا ہے بیچارہ، لیکن اگر سچائی کے ساتھ دکان چلائے تو اس کا حشر و نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ کس کے ساتھ محشور ہوگا؟ انبیاء اور شہداء کے ساتھ محشور ہوگا۔ تو اذان گرامی، یہ ہے جو بچپن سے عادت ڈالی جائے وہ بڑے ہو کر اور زیادہ راسخ ہو جاتی ہے، اور اس کے برعکس کر لیجئے، آپ بچپنے سے جو بری عادت ڈالیں گے بچے کے اندر، اذان گرامی وہ پروان چڑھے گی، اسی طرح سے راسخ ہو جائے گی، بعد میں بچہ بھی پریشان ہوگا کہ میں، یعنی وہ جو جوان ہو گیا پریشان ہوگا، ماں باپ کو برا بھلا کہے گا کہ بھائی میں، میری عادت گھر والوں کی وجہ سے پڑی ہے۔ اذان گرامی، یہ حق ہے ایک نوجوان کا، ایک بچے کا، کہ اس کو نیک صفات کا عادی بنایا جائے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے اذان گرامی، اور اسی پہ اپنی مجلس کو میں تمام کروں گا اور کچھ اور پیغامات دینے وہ آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے اذان گرامی کہ بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچے کا احترام کیجئے، نوجوان کا احترام کیجئے، جوان کا احترام کیجئے۔ آپ توہین کر کے کسی کی تربیت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ٹیچر بھی ہیں، آپ استاد ہیں کسی اسکول کے اندر، کسی مدرسے کے پرنسپل ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں آپ، اصول یہ ہے کہ جب تک آپ بچے کی تکریم نہیں کریں گے، بچے کی عزت نہیں کریں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے، بچہ کبھی اس کی پرورش نہیں ہو سکتی، اس کی شخصیت بن ہی نہیں سکتی، بلکہ اس کے دل میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ عقدہ پیدا ہو جائے گا، کینہ پیدا ہو جائے گا، منفی شخصیت بن کے ابھرے گا معاشرے کے اندر۔ اور یہ جو صدام جیسے لوگ ہیں اذان گرامی، تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے، اکثر جنہوں نے دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے، ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو بچپنے میں توہین آمیز طریقے سے رکھا گیا، ان کی پرورش کی گئی، ایسے خاندانوں میں پلے بڑے ہیں کہ جہاں ان کی توہین ہوا کرتی تھی۔ لہذا جب بڑے ہوئے تو وہ کینہ ان کے دل میں، انتقام کس سے لیتے ہیں؟ پورے معاشرے سے انتقام لے رہے ہیں۔ لہذا ذہن گرامی، اہم ترین نقطہ نفسیاتی لحاظ سے، اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اسے اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، اس کی استعدادات اور اس کی اہلیت کو بڑھانا چاہتے ہیں، معاشرے میں ایک مفید انسان بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس سے محبت کرنی پڑے گی، اس کا احترام کرنا پڑے گا، اس کو شخصیت دینی پڑے گی۔ آپ توہین کریں گے، وہ کبھی بھی ایک صالح انسان نہیں بن سکتا۔ لہذا آپ دیکھیں آئمہ اطہار علیہ السلام اپنی اولاد سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، دوسروں سے بھی محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے تھے، تکریم دیتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے، احترام کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام جب چھوٹے تھے، بچپنا ہے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس وقت میں امام سجاد بیمار ہوتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ امام حسین اپنے فرزند کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا کس حال میں ہو؟ کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہا اللہ سے کیا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے؟ سنو اذان گرامی، آل محمد کے بچے بھی بچے نہیں ہوا کرتے، بلکہ امام بچپنے میں بھی امام ہی ہوا کرتا ہے، امام امام ہوا کرتا ہے، جیسے نبی نبی ہوا کرتا ہے ایسے ہی امام امام ہوا کرتا ہے۔ امام سجاد اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، بابا مجھے خدا سے کوئی طلب نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، جو اللہ چاہے گا وہ میرے ساتھ کر دے گا، اگر اللہ مجھے مریض رہنا پسند کرتا ہے تو میں مریضی کو پسند کرتا ہوں، اگر اللہ مجھے صحت یاب ہونا دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے صحت یاب کر دے گا، میں اس میں راضی ہو جاؤں گا۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ آئمہ اطہار علیہ السلام وہی کچھ چاہتے ہیں کہ جو اللہ ان سے چاہتا ہے، کوئی امر آل محمد کا خدا کی منشا کے بغیر نہیں ہے، منشا کے مطابق ہے۔ لہذا جب امام سجاد علیہ السلام کا یہ دل نشین جملہ سنا، عارفانہ جملہ سنا، تو ایک دفعہ امام نے محبت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے سید سجاد، تو ابراہیم نبی کی مانند ہے۔ اللہ اکبر، تو ابراہیم نبی کی مانند ہے کہ جب ابراہیم کو نمرود کی آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس وقت ملائکہ کا نزول ہوا، ملائکہ نے کہا کہ ابراہیم اگر چاہو تو ہم تمہیں نجات دے سکتے ہیں۔ وہاں پر ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم نے یہی کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں اللہ کی منشا میں راضی ہوں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، مجھے تمہاری کمک کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان گرامی، وہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا، بے ابی انت و امی۔ اللہ اکبر، دیکھیں امام حسین امام ہیں، امام سجاد امام ہیں، لیکن جہاں یہ امام ہیں وہاں باپ اور بیٹے بھی تو ہیں نا، اذان گرامی پدر و فرزند بھی تو ہیں نا۔ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے بچوں سے محبت کی جائے، محبت سے پیش آیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور بعض دفعہ اپنے بچوں کو کہتے تھے، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو۔ تو حسن محترم، یہ محبت اور یہ احترام اور یہ شخصیت دینا بہت ضروری ہے۔ ازان گرامی، ایڈیسن اس نے کیا ایجاد کیا تھا؟ بلب ایجاد کیا تھا۔ یہ جو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اس مجلس حسین میں، اور جو یہ رونق ہے ان بلبوں کی وجہ سے، اس کا ایک کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ایڈیسن کو جاتا ہے۔ ایڈیسن کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جب چھوٹا تھا، اس کی جو خلقت ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح سے تھی، یعنی ایک طرح سے جسمانی لحاظ سے اب نارمل تھا یہ، یعنی اس کا سر بڑا تھا، باقی بدن جو ہے وہ چھوٹا تھا۔ تو سر بڑا ہونے کی وجہ سے عام بچے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لہذا اسکول گیا، اسکول میں داخلہ ہوا، بچے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک دن گیا، دو دن گیا، تین دن گیا، جب دیکھا کہ بھائی روزانہ مذاق اڑا کہ بھائی بڑے سر والا، بڑے سر والا، تو تنگ آ کر اس نے اسکول کو چھوڑ دیا۔ گھر آیا، ماں نے پوچھا کیا بات ہے، اسکول سے کیوں واپس آ گئے؟ کہا کہ اب میں اسکول نہیں جاؤں گا، وہاں میری توہین ہوتی ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بڑا سر والا ہے، یہ تو کند ذہن ہے، یہ تو پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بس اب دیکھیں ماں کا کردار، دیکھیے کیسے اپنے بچے کی تکریم کر رہی ہے۔ لکھا گیا ہے اس کے حالات میں کہ ماں نے اس کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا کہ بیٹا آج سے تو اسکول نہیں جائے گا، لیکن میں تجھے تعلیم دوں گی، میں تجھے تعلیم دوں گی، وہ لوگ کہ جو تجھے کند ذہن کہتے ہیں کل تجھ پر فخر کریں گے کہ ایڈیسن ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد گھر میں بیٹھ کر ماں نے اس کو تعلیم دلوائی جس طرح سے بھی، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہی ایڈیسن کہ جس سے لوگ جس کا لوگ مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے اسے اتنا بڑا سائنٹسٹ بنا دیا، گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر کے۔ کس وجہ سے؟ ماں نے اس کی تکریم کی، ماں نے اس کی شخصیت کا خیال رکھا. رضا گرامی ہم اپنے بچوں کو شخصیت دیں گے، حیثیت دیں گے، ان کی صلاحیتیں ابھریں گی، لیکن اگر آپ ان کی توہین کریں گے تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجتاً بچوں کی صلاحیتیں دب جائیں گی. بچوں کے ساتھ ہمیں دوست بن کے رہنا چاہیے. بچہ خوف کے مارے، ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی بات نہ کر سکے، نہیں، جوان آپ کا دوست ہے، آپ کا مشاور ہے، آپ اس کے مشاور ہیں، آپ سے وہ مشورہ کرے، آپ اس کو مشورہ دیں. یہ نہ ہو کہ خوف کے مارے وہ آپ سے کوئی بات ہی نہ کر سکے، نہیں. بہترین تربیت یہ ہے اذان گرامی کہ ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ سے اپنے دل کی بات کر سکے. معیار یہ ہے اچھی تربیت کا. آپ کے اور بچے اور بچی کے درمیان خلیج نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، بچہ دوست سمجھے کہ میں اپنی ماں سے ہر بات کر سکتا ہوں، میں اپنے باپ سے ہر بات کر سکتا ہوں، اپنے دلوں کے رازوں کو بیان کر سکتا ہوں. اتنا اعتماد بچوں کو اپنے والدین پر اذان گرامی ہونا چاہیے، اور والدین کو اپنے بچوں کے اوپر ہونا چاہیے. وإلا بچے اگر ماں باپ کے درمیان فاصلہ آ جائے، بچوں اور والدین کے درمیان، ایسے بچے اذان گرامی تربیت کے لحاظ سے بھی مخدوش ہوتے ہیں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی کم صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، اور عقدے الگ بن جاتے ہیں، عقدہ پیدا ہو جاتا ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے. اب دیکھیں تاریخ میں متوکل ملتا ہے اور اس کا بیٹا کون تھا؟ منتصر. متوکل، منتصر. متوکل خبیث ترین انسان تھا، خبیث ترین انسان تھا، اتنا خبیث تھا تاریخ میں ملتا ہے. آل محمد کا اتنا کینہ اس کے دل میں تھا کہ صبح و شام آل محمد پر سب کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا آل محمد کو. امیر المومنین کا نام لے کر، جناب سیدہ کا نام لے کر، آل محمد کا نام لے کر اپنی رقص سرور کی محافل کے اندر تمسخر کیا کرتا تھا. اور یہ وہ منحوس اور خبیث انسان تھا کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے اوپر حل چلوایا تھا، اور یہی وہ منحوس انسان تھا کہ جس نے وہاں پر امام کے حرم کے اوپر پانی چھوڑنے کی کوشش کی. لیکن عزیزوں، پانی کے اوپر بھی تو قبضہ عباس کا ہے، پانی کے اوپر بھی تو قبضہ مولا حسین کا ہے. اذان گرامی، کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی امام حسین کے روزے کو نقصان پہنچا دے؟ بس جب یہ پانی چھوڑتا تھا تو پانی امام حسین کی قبر کا طواف کرتا تھا، قبر میں داخل نہیں ہوتا تھا اذان گرامی. اور یہی وہ منحوس اور خبیث اور دشمن اہل بیت انسان تھا کہ جس نے زائران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شرط یہ لگائی تھی کہ جو شخص بھی اپنا ہاتھ کٹوائے گا وہ زیارت پر جا سکتا ہے، جو شخص پاؤں کٹوائے گا وہ زیارت حسین پر جا سکتا ہے. اتنا منحوس اور خبیث انسان تھا. اور اس کی عجیب عادتیں تھیں اذان گرامی. دیکھو دشمن اہل بیت کیسا ہوتا ہے اذان گرامی، کیسا ہوتا ہے، اس کی روحیات، اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، کتنا مکروہ انسان ہوتا ہے، کتنا نفرت انگیز انسان ہوتا ہے جو دشمن اہل بیت ہوتا ہے. اس کے جذبے کیسے ہوتے ہیں، اس کی نیتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کا اندرونی وجود کیسا ہوتا ہے، اس کا قلب کیسا ہوتا ہے. تاریخ میں ملتا ہے اذان گرامی کہ عجیب اس کی خواہشات تھیں. یہی متوکل جب کوئی محفل سجاتا تھا، کسی کو دسترخوان پر کھانے کی دعوت دیتا تھا، تو بعض دفعہ ان سے مذاق کرتا تھا. مذاق کس طرح کا ہوتا تھا؟ ان مہمانوں سے دسترخوان پر کھانے سجائے گئے اور ایک برتن کے اندر جو ڈھکی ہوئی ہوتی تھی اس کے اندر بہت سارے بچھوؤں کو بند کر دیتا تھا. اب یہ اس کا مذاق تھا. اب جو بیچارہ مہمان آیا کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھانا چاہتا ہے تو دیکھا جناب بچھو نکل رہے ہیں اس میں سے، اب لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ خوش ہو رہا ہے. اسی طرح سے سانپوں کو محفل کے اندر چھوڑ دینا، شیر کو چھوڑ دینا، یہ اس کی خواہشات تھی. بچکانا اور بے حیانہ اور انتہائی اذان گرامی کمینہ انسان تھا، بہیا انسان تھا۔ بہرحال تاریخ میں ملتا ہے اذان گرامی کہ یہ متوکل ایک دفعہ اسی طرح کی کسی محفل کے اندر ایک مسخرے کو بلاتا ہے، جوکر کو بلاتا ہے، وہ آتا ہے اور آ کر رقص کرتا ہے، کچھ شعر کہتا ہے جس میں امیر المومنین اور آل محمد علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے علی کا اور اولاد علی کا۔ منتصر وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، منتصر دیکھتا تھا کہ ہر محفل میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ منتصر جو محب اہل بیت تھا، دیکھیں متوکل دشمن اہل بیت، اور اللہ نے اسی کے گھر میں محب اہل بیت کو پیدا کیا۔ یہیں سے میں نے عرض کیا تھا نا اذان گرامی دیکھیں جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے ماں باپ کا مذہب منتقل ہوتا ہے بچے تک، لیکن بچے کو اختیار ہے، جبر نہیں ہے کہ نہیں ضروری ہے کہ ماں باپ کی راہ و روش پر ہی رہے بچہ۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ باپ دشمن اہل بیت ہو لیکن بچہ محب اہل بیت بن جائے۔ لہذا منتصر جب اس نے دیکھا کہ علی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اولاد علی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایک دفعہ کھڑا ہو گیا، کہا بیٹھ جا، کیا چاہتا ہے؟ تو علی اور اولاد علی کا مذاق اڑاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، بابا جو کچھ آپ کرتے ہیں میں خاموش رہتا ہوں، لیکن آپ اپنے ان مسخروں کے ذریعے سے آل محمد کا مذاق اڑاتے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اذان گرامی، یہاں پر متوکل خبیث اپنے بچے کا مذاق اڑاتا ہے، توہین کرتا ہے، تمام درباریوں کے سامنے اپنے بچے کی توہین کرتا ہے، اس کی ماں کو نا سزا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے کہ یہ آل محمد کا ماننے والا، یہ علی کا چاہنے والا، یہ کہتا ہے کہ مذاق نہ اڑایا جائے، ایک شعر پڑھتا ہے اس میں توہین کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی، یہ جو توہین بھرے دربار میں اپنے بیٹے کی کی، تو بیٹے نے اپنے دل میں بھی اپنے باپ کا کینہ بٹھا لیا، کینہ بٹھا لیا، پہلے سے ہی وہ اپنے باپ کو پسند نہیں کرتا تھا دشمنی اہل بیت کی وجہ سے، لیکن یہ واقعہ اس بات کا باعث بنا، یہ اہانت بچے کی اس بات کی باعث بنی کہ اسی منتصر نے اپنے باپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، غلاموں سے مل کر، غلاموں سے مل کر پلان کیا اور اس منحوس اور خبیث انسان کو قتل کروایا۔ اور اس کے بعد بہرحال منتصر جو ہے وہ خلیفہ بنا، اور جب وہ خلیفہ بنا ہے تو اس نے آل محمد کے شیعوں کو ریلیف دی ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب ہوا کرتا تھا اس کو روکا، اور اسی طرح سے کچھ اور سہولیات جو ہیں وہ شیعوں کو دیں۔ شیعوں نے مختصر عرصے کے لیے کچھ سکھ کا سانس لیا ہے اذان گرامی، یہ ہماری تاریخ ہے، شیعہ تاریخ ہے اذان گرامی، شیعت کی تاریخ خون سے رنگین ہے، خون کے دریا عبور کر کے ہمارے آبا و اجداد نے آج مذہب حق آل محمد کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اذان محترم، ہمیں اپنے اصل کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں آل محمد کی طرف پلٹنا ہے، ان کی تعلیمات کی طرف پلٹنا ہے۔ اذان محترم، امامت اور صادقین کی ہمراہی کا تقاضا ان کی تعلیمات سے آشنائی اور تعلیمات سے تمسک ہے، اگر ہم آل محمد کی تعلیمات سے تمسک اختیار نہیں کریں گے، اذان گرامی بہت سی مشکلات دنیا میں بھی آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بہت سی مشکلات ہوں گی۔ ملت تشیع جب بھی دشمن سے زیر ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں آل محمد کے پیروی نہیں کر رہے، خصوصاً اس زمانے میں، وہ زمانہ کہ جس میں ساری دنیا، ساری طاقتیں مل کر آل محمد کے مکتب کو مٹانا چاہتی ہیں، وہاں پر آل محمد کے ماننے والوں کا اذان گرامی فریضہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج جہاں آپ کو الحمدللہ آپ کے بزرگوں، آپ کے آئمہ اطہار علیہ السلام، اور جو پوری تاریخ میں آل محمد کے شیعوں نے قربانی دی ہے، اس کے نتیجے میں آج دنیا میں شیعیت دنیا کے کونے کونے میں پھیل بھی چکی ہے، اور ہر جگہ سے یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور آپ کھل کر ہر جگہ عزاداری کر رہے ہیں۔ اذان گرامی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جب اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دے دی ہے, پچھلی تاریخیں آپ دیکھیں, آپ کو اتنی آزادی نہیں تھی, لیکن آج الحمدللہ ان قربانیوں کا ثمرہ ہے, آئمہ اطہار علیہ السلام کی, ان کے شیعوں کی قربانیوں کے نتیجے میں آج اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی, ہم کھل کے عزاداری کرتے ہیں, ہم کھل کے شیعیت کا اظہار کرتے ہیں. بس یہ چیز عزیزان گرامی خود ہمارے کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے, یاد رکھیے گا اس بات کو. پاکستان کی سرزمین ہمارا محاذ ہے, ہمارا میدان ہے. میں نے کل عرض کیا تھا عزیزان گرامی کہ اس وقت دنیا میں امریکہ خصوصاً مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو دیوار سے لگانا چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سب سے بڑا خوف علی اور اولاد علی اور مکتب تشیع سے ہے. دنیا کی کوئی طاقت علی والوں کو جھکا نہیں سکتی. آج کی تاریخ نے, عصر حاضر کی تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے. لہذا حضرت گرامی ان کا ٹارگٹ بھی, یہودیوں کا ٹارگٹ بھی, کل بھی علی تھے اور آج بھی علی اور علی والے ہیں. ہمیں ہوشیار رہنا ہے. دیکھیں میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں بڑا درگیر ہے وہ یہ ہے, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک معیار ہمیں دیا تھا. کیا معیار دیا تھا امام خمینی نے؟ معیار یہ دیا تھا کہ دیکھو جو کام بھی امریکہ تم سے چاہتا ہے, امریکہ کی جو خواہش ہے, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی خواہشات کے برخلاف عمل کرو. وہ جو پالیسی دے اس کے برخلاف عمل کرو. یہ عین اسلام بھی ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی بھی ہے. اگر امریکہ ایک پالیسی دیتا ہے آپ بھی اس کی حمایت کرنا شروع کر دو, اس کا مطلب کیا ہوا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ تشیع کو ختم کرنا چاہتا ہے, آپ اس کی پالیسی کی حمایت کرتے ہو, یعنی نتیجتاً آپ اپنے آپ کو ختم کر رہے ہو. معیار دیا, امریکہ جو کام کرے اس کی مخالفت کرو. یہ ایک معیار ہے اجتماعی سیاسی معاملات کے اندر, ایک معیار. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ دنیا میں چاہتا ہے کہ اسلام کے چہرے کو بدنام کرے. امریکہ اسلام کی طاقت کو اور عزت کو ختم کرنے کے لیے شیعہ سنی اختلاف کروانا چاہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے زانی گرامی؟ امریکہ پاکستان جیسی سرزمین پر اور تمام اسلامی سرزمینوں پر جو جو محب اہل بیت ہیں, معتدل مزاج لوگ ہیں, چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں, ان سب کو میدان سیاست سے دور کرنا چاہتا ہے, اجتماعی میدان سے دور کرنا چاہتا ہے, ان کے رول کو سلب کرنا چاہتا ہے. اور ان کی جگہ پر کس کو رول دینا چاہتا ہے؟ تکفیری مزاج, شدت پسند لوگ جو اسلام کے چہرے کو مکروہ انداز سے پیش کر رہے ہیں, ان لوگوں کو میدان دینا چاہتا ہے. پاکستان کی سرزمین پر بین ہی یہی کام ہوا. ضیاء الحق کے زمانے سے جو امریکہ کا پکا یار تھا یہ کام شروع ہوا. آپ نے دیکھا کہ ہمارے اہل سنت برادران, محبان اہل بیت, ان کو آہستہ آہستہ دیوار سے لگا دیا گیا. شیعہ حیدر کرار کے ساتھ کیا ہوا آپ کے سامنے. یہ ساری جتنی آج ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو سازشیں ہو رہی ہیں, جتنی شدت ہے زانے گرامی آج تشیع کے خلاف اور مختلف اداروں کے اندر, دشمنان اہل بیت آج اہم اہم پوسٹوں پر موجود ہیں, اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ضیاء الحق نے رکھی تھی. ضیاء الحق کون تھا؟ امریکہ کا ساتھی تھا. امریکہ کیا چاہتا تھا؟ پاکستان کے اندر معتدل مزاج اور محب اہل بیت, جو حقیقی اہل سنت ہیں, ان کو دیوار سے لگا دیا جائے اور خصوصاً شیعان حیدر کرار کو کوئی جگہ نہیں دی جائے, کوئی جگہ نہیں دی جائے. لہذا آہستہ آہستہ عزیزان گرامی یہ سازش کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی, اور آپ نے دیکھا کہ حتیٰ فوج سے نعرہ حیدری کو نکال دیا گیا. نکالا یا نہیں نکالا؟ پہلے ہم سب خود بچپنے میں سنا کرتے تھے نعرہ حیدری کا نعرہ, لیکن فوج سے نعرہ حیدری کو نکال دیا گیا. اور اس کے بعد فوج میں موجود شیعہ افسروں کو بھی نشانہ بنایا گیا, ان کو بھی آہستہ آہستہ فارغ کیا گیا. یہ وہی پالیسی تھی کہ جن کا ایک تسلسل ہے, پوری تاریخ ہے اعزان گرامی. پاکستان کی پولیٹکس کے اندر اہل سنت محب اہل بیت ان کو بھی آئسولیٹ کیا گیا, اور شیعہ حیدر کرار کے نقش کو بھی مٹا دیا گیا. آہستہ آہستہ ہم بھی یہ سمجھنے لگے کہ پاکستان کے سیاست میں ہمارا کیا کام. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پاکستان بنانے والے, پاکستان بنانے والے شیعہ اور سنی, قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ اثنا عشری مکتب سے تعلق رکھتے تھے, اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سنی مکتب سے تعلق رکھتے تھے, محب اہل بیت تھے. ان کے ماننے والوں کو دونوں کو کنار لگا دیا گیا. ہم بھی یہ سمجھنے لگے کہ بھائی پاکستان کی سیاست میں ہمارا کیا تعلق. طالبان سے اگر مذاکرات ہوں تو پاکستان میں جو سب سے بڑا وکٹم ہے یعنی شیعہ حیدر کرار, ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. روزانہ ہماری ٹارگٹ کلنگ, بم دھماکے, شیعوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت وقت آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کس وجہ سے؟ آپ کو میدان سیاست سے نکال دیا گیا, آپ کے رول کو ختم کر دیا گیا. ان کی کوشش یہ, امریکہ کی کوشش یہ, دشمنان اہل بیت کی کوشش یہ کہ پاکستان میں شیعوں کا نام نہ ہو, کوئی نقش نہ ہو, کوئی مؤثر کردار نہ ہو. ہم نے بھی اس بات کو قبول کر لیا. دیکھیں زانے کے رحمی معیار کیا ہے, امریکہ جو چاہتا ہے تمہیں اس کے برعکس انجام دینا ہے, دشمن جو چاہتا ہے تمہیں اس کے برعکس انجام دینا ہے. وہ تمہیں میدان سے نکالنا چاہتا ہے, تم میدان میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. وہ تمہیں دیوار سے لگانا چاہتا ہے, تم میدان میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی قوم کو میدان میں لا کر کھڑا کیا. امام خمینی کا قصور یہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج امریکہ, اسرائیل, دنیا کی استکباری طاقتیں آج خمینی اور خمینی کے انقلاب کے خلاف ہیں. اس لیے کہ انہوں نے میدان دیا ہے مستضعفین کو, مظلومین جہان کو, عالم اسلام کو, اور شیعہ حیدر کرار کو. مجھے تعجب ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو لوگ کہتے ہیں ووٹ نہیں دینا چاہیے. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو پاکستان کے اجتماعی اور سیاسی مسائل سے لا تعلق رہنا چاہتے ہیں. یہ تو وہی کام ہے جو دشمن چاہتا ہے. تم دشمن کے خواہشات کو پورا کر رہے ہو. وہ چاہتے ہیں تم سے پوچھا نہ جائے, تمہارا کوئی وزن نہ ہو پاکستان کے اندر, گویا اس طرح سے کہ شیعہ پاکستان کے اندر ہے ہی نہیں. یہی چاہتا ہے نا دشمن. آپ بھی اسی مزاج کے حامل ہو جاؤ, نفسیاتی طور پر ہم قائل ہو جائیں کہ نہیں, ہمارا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. کچھ اگر عزادار ہیں تو وہ کہیں بھائی ہمارا کام عزاداری کرنا ہے, ہمیں کیا سیاست سے لینا. اب میں اگر یہاں گفتگو کر رہا ہوں, کچھ لوگ کہیں گے, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے بھائی یہ تو مجلس پڑھنی چاہیے مولانا صاحب کو, یہ کیا سیاست کہنا شروع کر دی. بھائی اس لیے کہنا شروع کر دی کہ ہمارے پاس یہی ممبر ہے کہ جہاں سے ہم دین کا, حق کا, بصیرت کا پیغام دے سکتے ہیں. ممبر حسینی ہے. آج تک جتنے انقلابات آئے اسی عزاداری کی بدولت آئے اذان گرامی. یزیدان کے وقت کے خلاف اگر قوم اٹھی ہے تو اسی ممبر نے یہ حوصلہ اور یہ جذبہ عطا فرمایا ہے. یہ ممبر شعور دینے کے لیے ہے. لہذا تعجب ہے, تعجب ہے لوگوں کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو جانا چاہیے. یعنی تکفیری تم پر حکومت کریں تم خوش ہو, دشمن اہل بیت پارلیمنٹ کے اندر پہنچے تم خوش ہو, تمہارے خلاف بل پاس کیا جائے, کوئی دفاع کرنے والا پارلیمنٹ میں نہ ہو, تم خوش ہو؟ افسوس کی بات ہے عزیزان گرامی, اس سوچ پر افسوس ہے. انتہائی سادہ اپروچ, اور یہ ایک طبقہ ہے, ایک طبقہ انقلابی بھی ہے. کچھ لوگ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ولایت کے حامی ہوتے ہیں. کچھ لوگ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ولایت کے حامی ہوتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں جی ہم بہت بڑے مولائی ہیں. یعنی امام نے وہ بات نہیں کی جو یہ کہتے ہیں, امام نے نہیں کہا کہ بھائی میں خدا ہوں, لیکن یہ کہیں گے خدا ہوں. علی کون ہے؟ خدا ہیں. یعنی علی سے بڑھ کر مولائی ہو گئے. اور کچھ لوگ امام خمینی اور رہبر سے بڑھ کر انقلابی ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھائی امام خمینی کو کیا پتا, ہمیں پتا ہے. رہبر کو کیا پتا, ہمیں پتا ہے. تو زانی گرامی معاشرے میں یہ ہر قسم کے لوگ ہیں. رہبر دنیا میں شیعوں کو میدان میں رکھنا چاہتے ہیں, رہبر اور امام خمینی دنیا میں اذان گرامی شیعان حیدر کرار کو مضبوط اور طاقتور دیکھنا چاہتے تھے. جہاں پورے عالم اسلام کے لیے سوچتے تھے, وہاں خصوصاً شیعان حیدر کرار کے لیے یہی چاہتے تھے کہ وہ لوگ میدان میں رہیں. آج آپ دیکھ لیجئے, سب سے پہلے تو لبنان کی طرف آپ دیکھیے. میں آج لمبی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس موضوع کو انشاءاللہ چند جملوں میں ختم کرنا چاہتا ہوں. لبنان میں آپ دیکھیے, حزب اللہ ایک طاقت ہے یا نہیں ہے؟ حزب اللہ شیعوں کی طاقت نہیں ہے فقط, عالم اسلام کی طاقت ہے. اہل سنت بھی فخر کرتا ہے کہ حسن نصر اللہ عالم اسلام کا لیڈر ہے. وہ فقط اسلحہ نہیں اٹھائے ہوئے, وہ میدان سیاست میں بھی وارد ہوئے ہیں. زانِ گرامی لبنان میں انہوں نے اپنا رول چھین کے لیا ہے, اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر موومنٹ چلائی ہے. اسرائیل سے بھی جنگ لڑی ہے اور داخلی منافقین سے بھی جنگ لڑی ہے, انتخابات میں بھی حصہ لیا ہے, پارلیمنٹ میں بھی آئے ہیں. پارلیمنٹ میں باقاعدہ ایک نقش ہے حزب اللہ کا. لبنان کی پالیٹکس کے اندر حزب اللہ کا اتنا گہرا نقش ہے کہ لبنان کی سرزمین پر کوئی سیاست حزب اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ سوچتے ہو کہ بھائی شیعوں کو پاکستان میں نظر انداز کیا جائے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, لبنان میں کیا پالیسی ہے آغا حسن نصر اللہ کی کہ شیعوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, بلکہ وہاں کی سیاست ہو ہی نہیں سکتی بغیر حزب اللہ کے. وہ ووٹ ڈلواتے ہیں. کون سی حکومت ہے؟ سیکولر اور لبرل حکومت ہے, جہاں پہ صدر ہمیشہ عیسائی ہوگا, جہاں پہ وزیر اعظم ہمیشہ اہل سنت برادران سے ہوگا, جہاں صرف اسپیکر ہوگا. اسی طرح سے سارے عہدے تقسیم ہوئے ہیں, شیعوں کو تیسرے درجے پر رکھا ہے. اسی سیکولر اور لبرل نظام کے اندر جو فرانس چھوڑ کر گیا تھا, یہ لوگ انتخابات میں حصہ بھی لیتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی افراد پہنچتے ہیں, اور وہاں کی سیاست کے اوپر چھا جاتے ہیں. کس سیاست کس کی ہے؟ یہ رہبر کی سیاست ہے. رہبر کی سیاست پر عمل کیا جا رہا ہے کہ شیعہ اتنا سٹرونگ ہو جائیں کہ نہ صرف ان کے خلاف کوئی سازش نہ ہو سکے, بلکہ وہ خود عالم اسلام کی طاقت بن جائیں, اپنے وطن کی طاقت بن جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ عباس با وفا کا وفادار ہوتا ہے اور اپنے وطن کا وفادار ہوتا ہے. یہ وفا اسے حضرت عباس سے ملی ہے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہے. ساری دنیا جھک جائے گی, لیکن حسین ابن علی کا ماننے والا نہیں جھکے گا. لہذا اپنے وطن کا بھی دفاع کرتا ہے. آپ یمن میں دیکھیے, یمن میں حوثیوں نے, حوثی قبیلہ شیعہ قبیلہ زیدی لوگ ہیں جو انقلاب اسلامی ایران کے بعد شیعہ ہوئے, آج یمن کی سیاست بغیر حوثیوں کے ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے بھی دھرنا دیا, بڑا طویل دھرنا دیا, حکومت وقت کے خلاف دھرنا دیا, شافیوں کے ساتھ الائنس کر کے دھرنا دیا, حکومت وقت کو مجبور کیا. آج عسکری لحاظ سے بھی بہت بڑی طاقت ہیں, اور اس سے بڑھ کر سیاسی لحاظ سے بہت بڑی طاقت ہیں. آج یمن کی سیاست ان کے بغیر نہیں ہو سکتی. بحرین میں آپ دیکھیے, بحرین میں جو ڈیموکریٹک موومنٹ چل رہی ہے, علماء چلا رہے ہیں, کون ہیں وہ لوگ؟ انقلابی لوگ ہیں. وہ لوگ بھی انتخابات کی بات کرتے ہیں کہ بھائی بحرین میں انتخابات کیوں نہیں کرواتے ہو, کیوں آل خلیفہ مسلط ہیں اس بحرین کی حکومت کے اوپر, اس وطن کے اوپر. عراق میں دیکھ لیجئے, آیت اللہ سیستانی جیسا عظیم الشان مرجع لوگوں کو تشویق کرتا ہے کہ انتخابات میں حصہ لو, ووٹ ڈالو. شیعہ سنی یونٹی کی بات کرتا ہے, شیعوں کے نقش کو آیت اللہ سیستانی گہرا کرتے ہیں, اور اس ملک کی سیاست میں شیعوں کو فرنٹ رول پہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ. یہ ساری مثالیں نہیں ہیں کیا ہمارے پاس؟ ہم پاکستان میں کہیں جناب ووٹ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے لبرل اور سیکولر حکومت میں, لبرل ڈیموکریسی میں, یہ کون سی منطق ہے؟ اگر ہم رہبر کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں رہبر کی بات پر عمل کرنا چاہیے. میری بات پر عمل نہ کریں, کسی اور کی بات پر عمل نہ کریں, رہبر کی بات پر عمل کریں. آئمہ اطہار علیہ السلام کی یہ روش تھی. علی ابن یقین ہارون الرشید کے دربار میں باقاعدہ وزیر تھا, وزیر تھا. امام نے حکم دیا کہ تم وزیر بنو, اور جب اس نے چھوڑنا چاہا امام نے منع کیا, نہیں تمہاری وجہ سے شیعوں کو سپورٹ ہو رہی ہے, سپورٹ ہو رہی ہے, تمہیں رہنا ہے. آئمہ اطہار علیہ السلام کا درباروں میں بھی نفوذ تھا, اپنے شیعہ موجود تھے, حکومتوں کے اندر نفوذ تھا, حالانکہ حکومتیں مخالف تھیں. لہذا پاکستان کی سرزمین پر شیعان حیدر کرار, اے عزاداران امام حسین, آپ کا ایک نقش ہونا چاہیے, ایک رول ہونا چاہیے, انتخابات میں آپ کا ایک رول ہونا چاہیے, آپ کی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے. آپ پاکستان کے اندر ایسے نہ ہوں کہ آپ سے پوچھا جائے یا نہ پوچھا جائے کوئی بات نہیں, نہیں, شیعوں سے پوچھا جانا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بانیے پاکستان کے ماننے والے اس قوم سے, اس شخص کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس مذہب کا حامل بانی پاکستان تھا. شیعوں کا رول اذان گرامی پاکستان میں مائنس نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں شیعہ, پاکستان کی حفاظت کے لیے شیعوں کا رول اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر اذان گرامی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا وہی پاکستان جس میں شیعہ سنی مل کر بھائی چارے کے ساتھ رہ سکتے تھے, آج ہمیں اسی پاکستان کی ضرورت ہے. آج یہ داعش, یہ تکفیری گروہ جو پاکستان کے اندر بم دھماکے کر رہے ہیں, پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, شیعہ سنی کے گلے گلوں کو کاٹ رہے ہیں, آج اذان گرامی اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ اور اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے ملک کا, اپنے وطن کا دفاع کریں اور اپنے نقش کو گہرا کریں. موقع نہ دیں تکفیری گروہوں کو کہ وہ میدان میں آئیں اور آپ دیوار سے لگ جائیں. ان کو دیوار سے لگائیے, خود میدان میں آ جائیے. بس یہ میرا پیغام ہے اذان گرامی. اور حسین کربلا کے میدان میں یزیدیت سے ٹکرانے کے لیے اپنے پورے خاندان کو لے کر گئے. حسین کا پیغام اپنے چاہنے والوں کے نام یہ ہے کہ ہمیشہ میدان میں رہنا, گھروں میں نہ بیٹھنا, اپنے نقش کو گہرے سے گہرا رکھو. اب حسین نے جو نقش چھوڑا ہے عالم اسلام کے اوپر اذان گرامی, وہ تا قیام قیامت اور قیامت کے بعد بھی دنیا کی کوئی طاقت اس نقش کو نہیں مٹا سکتی. اتنا گہرا نقش ہے علی کے چاہنے والوں کا, حسین کے ماننے والوں کا, ایسا گہرا نقش ہونا چاہیے. اور اسی نقش کو ادا کرنے کے لیے حسین شبیہ پیمبر اکبر کو بھی لے کر گئے ہیں. اکبر ہم شکل پیمبر ہے, اور خاندان محمد والے محمد کی جان ہے اکبر. روایت میں اذان گرامی کہ جب بھی ہم رسول کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے تو اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. اکبر اکبر وہ ہستی ہے، اکبر وہ جوان ہے۔ اور عزیزوں، کسی موقع پر حسین نے پوچھا اکبر سے کہ اکبر کیا حال ہے، کیا کہتے ہو؟ کہا کہ بابا، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ کیا اکبر کا جذبہ ہے جوانوں، اس جذبے کی ضرورت ہے۔ اکبر کو پرواہ نہیں ہے، دین کے دفاع میں موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ بس عزاداران سید الشہداء، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اصحاب قربانی پیش کر چکے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حسین نے خود سے کہا، تقدم یا بنیا، اکبر اب تیری باری ہے، اب تجھے آگے بڑھ کر جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین دنیا والوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ دین کی راہ میں میں اکبر جیسا کڑیل جوان بھی قربان کر سکتا ہوں، میں اکبر کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لوں گا بلکہ اکبر کو بھی قربان کر دوں گا۔ لیکن حسین نے ایک عجیب جملہ کہا، اکبر میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن جا ذرا خیمے میں جا کر اپنی پھوپھی سے بھی اجازت لے لے، اپنی پھوپھی سے بھی اجازت لے لے۔ اکبر آئے، خیمے میں دست ادب جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جو زینب نے سر سے پاؤں تلک اکبر کو دیکھا، سمجھ گئی کہ اکبر کیوں آئے ہیں۔ اکبر سے کہا، اکبر کیا تجھے اسی دن کے لیے میں نے پالا تھا؟ اکبر کیا اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ اکبر نے بھی جب دیکھ لیا کہ پھوپھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک عجیب جملہ کہا، پھوپھی اماں ٹھیک ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں، لیکن جب کل عالم محشر ہوگا اور میری دادی زہرا آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوں گی، اور اگر انہوں نے آپ سے پوچھ لیا کہ زینب میرا حسین قربان ہو گیا لیکن تو نے اپنا علی اکبر بچا لیا، تو نے اپنا علی اکبر بچا لیا، تو پھوپھی اماں اس وقت آپ کیا جواب دیں گی؟ بس زینب لا جواب ہوئی۔ اللہ جانے زینب نے کیسے علی اکبر کو اجازت دی۔ بس اب اکبر نکلنا چاہتے ہیں عزاداروں، ایک دفعہ بیویوں نے گھیرا ڈال کر علی اکبر کو روک دیا، اور بیویوں نے ایک جملہ کہا، ارحم غربتنا، ارے اکبر جاتے ہو تو جاؤ لیکن ہماری غربت پر رحم کھانا، ہماری غربت پر رحم کھانا۔ اکبر نے بھی کہا، بیویوں تمہیں اپنی غربت کا خیال ہے؟ ارے میرا بابا بھی تو بڑا غریب ہو گیا، میرا بابا بھی بڑا غریب ہو گیا، اب نہ کوئی اصحاب رہا نہ بنی ہاشم۔ بس اب جو اکبر نکلنا چاہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ سات دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا، سات دفعہ خیمے کا پردہ گرا۔ جب بھی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی ہے کہ جو اکبر کا دامن کھینچ لیتا ہے، اکبر ابھی نہ جانا، اکبر ابھی نہ جانا۔ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کس نے اکبر کا دامن کھینچا ہے، لیکن سمجھ میں آتا ہے، دل یہ کہتا ہے اگر کوئی بڑا ہوتا نا تو بازو پکڑ کر اکبر کو کھینچتا۔ یقیناً اکبر کی ننی سکینہ ہے جس کے ہاتھ بازو تک نہیں پہنچتے، دامن پکڑ پکڑ کر کہہ رہی ہے، بھیا نہ جانا، بھیا نہ جانا، جو گیا واپس نہ آیا۔ جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلایا، آج شب عاشور ہے، فاطمہ کا گھرانہ اجڑنے لگا ہے عزاداروں، اللہ جانے شب عاشور اگلے سال کی نصیب ہو یا نہ ہو، آج جتنا رو سکتے ہو رو۔ بس عزاداروں، حسین نے علی اکبر کو سوار کیا۔ میں نہیں جانتا حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب اکبر جیسے کڑیل جوان کو سوار کیا ہوگا۔
بس کہا اکبر جا خدا حافظ، لیکن دیکھ بابا کی ایک نصیحت سنتے جانا، پیچھے مڑ مڑ کے بابا کو ضرور دیکھنا۔ ارے حسین کو اپنے نانا سے بڑا عشق ہے، حسین چاہتے ہم شکل پیغمبر کی زیارت ہوتی رہے، اکبر کی بھی زیارت اور محمد کی بھی زیارت، پیغمبر کی بھی زیارت۔ بس اب جو اکبر چلے ہیں گھوڑے پر، عزیزوں ایک دفعہ آہٹ سنی جیسے کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے، اب جو پلٹ کر دیکھا، ارے بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ اکبر ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، بابا کے ہاتھ پکڑ کر کہا، بابا اگر اس طرح سے آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے کیسے میں جنگ کر سکوں گا؟ سنو گے جوانوں، حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا اے کاش تیرا بھی کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، اکبر کاش تیرا بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا چل کہ جب بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو موت کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بس عزاداروں، اکبر سوار ہوئے، کچھ دیر جنگ کی، واپس آئے، واپس پلٹ کر بابا سے کہا، بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا نا۔ بابا ایک گھونٹ اگر پانی مل جاتا نا تو پھر میں ان کو علی کی جنگ یاد کرا دیتا۔ میں نہیں جانتا اس وقت حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، جہاں پر علی اصغر پیاسا ہو، خیموں سے التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہو اور علی اکبر سوال آپ کرے، مجھے نہیں معلوم حسین کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بس تاریخ میں اتنا ملتا ہے، حسین نے کہا، اکبر اپنی سوکھی زبان میرے دہان میں دے دو۔ اکبر شاید میری زبان کی تری، میرے دہان کی تری سے تمہیں کچھ آرام آ جائے۔ اب جو اکبر نے اپنی زبان کو بابا کے دہان میں دیا، فوراً سے زبان کو کھینچ لیا، ارے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ بس حسین نے ایک دفعہ کہا، جا علی اکبر، ساقی کوثر تیرا منتظر ہے، تیرا دادا علی تیرا منتظر ہے۔ بس علی اکبر گئے، عزیزوں ایک دفعہ آواز بلند کی، علیک منی السلام، بابا اپنے بیٹے کا سلام لو۔ جو شہید گھوڑے سے نیچے آتا تھا نا عزاداروں، تو وہ یہ کہا کرتا تھا کہ مولا میری مدد کو آئیے، میری نصرت کو آئیے۔ لیکن علی اکبر جانتا ہے کہ بابا بڑا غریب ہو گیا، بابا بڑا تنہا ہو گیا، بابا جوان کا لاشا نہیں دیکھ سکے گا، اسی لیے کہا کہ بابا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ بس حسین نے جب اکبر کی آواز سنی، ایک دفعہ کمر تھام کر اب جو علی اکبر کی لاشے کی طرف چلے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں، یا علی یا علی یا علی۔ اب یا تو علی اکبر کو پکارتے ہوں گے یا اپنے بابا علی کو پکارتے ہوں گے، بابا اس مصیبت کی گھڑی میں میری مدد فرما، اس مصیبت کی گھڑی میں میری مدد فرمائیے۔ بس علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں، میں تو لاشا ہی کہوں گا، لاشے پر جب پہنچے تو دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بیٹے کے پاس آئے اور آ کر ایک عجیب جملہ کہا، بیٹا آج کے بعد سے اس دنیا پر خاک، اب اس دنیا میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں۔ دیکھا کہ بیٹے کا سینے پر ہاتھ ہے اور بیٹا کر رہ رہا ہے، پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ ایک دفعہ علی اکبر نے سینے کی طرف اشارہ کیا، حسین نے کہا اپنا ہاتھ اٹھانا۔ اب جو علی اکبر نے اپنا ہاتھ اٹھایا، سنو گے عزاداروں، ایک دفعہ خون کا فوارہ جاری ہوا، خون کا فوارہ جاری ہوا، کہا بابا سینے میں برچی کا پھل لگا ہے، بڑا درد ہے، اگر ہو سکے تو اس برچی کے پھل کو نکال دے، برچی کے پھل کو نکال دیجئے۔ عزاداروں، بس حسین نے اپنے گھٹنوں کو زمین کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ برچی کے پھل پر ڈالا۔ اب جو یا علی کہہ کر برچی کا پھل کھینچا، ارے یہاں برچی کا پھل کھینچنا تھا، وہاں علی اکبر کا کلیجہ نکل علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ بس علی اکبر کی لاش کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن لاشا علی اکبر اٹھ نہیں پا رہا۔ بس ایک دفعہ خیمے کی طرف رخ کر کر آواز دی، ارے سادات کے بچوں، آؤ حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، میری مدد کے لیے آؤ۔ لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ سادات کے بچے آئے یا نہیں آئے۔ اب جو حسین نے پلٹ کر دیکھا، ارے زینب کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے، ارے بھیا تجھ سے یہ لاشا نہیں اٹھے گا، ارے علی اکبر کو میں نے پالا ہے، میں خود اس کا جنازہ۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون ماتم حسین۔